وَإِمَّا سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِكَ جَدٍ وَجَدَّةٍ وَبِنْتٍ وَأَخَوَيْنِ وَإِذَا كَانَ سُلُسُ الْبَاقِي خَيْرًا لِلْجَدِّ وَلَيْسَ لِلْبَاقِي سُلُسٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ مَخْرَجَ السُّلُسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ. اچھا بھائی، مقاسمت الجد کا باب ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کی. ہمارے نزدیک تو عینی اور علاتی بھائی بہن جیسے باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہوتے تھے، اسی طرح دادا کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہوں گے، جبکہ ان کے نزدیک وہ وارث بنیں گے،
الحمدللہ.
اور پھر اس میں بتایا تھا کہ اگر دادا کے ساتھ صرف علاتی اور حقیقی بھائی بہن ہیں اس مرنے والے کے، تو اس صورت میں دادا کے لیے دو چیزوں میں سے افضل جو ہوگی اس کو، اس صورت کو اختیار کیا جائے گا. پہلے کیا تھی؟ مقاسمت، اور دوسری ثلث جمیع المال بئی. تو ان میں سے جو بہتر ہے، جس میں دادا کا نفع ہوگا، اس صورت کو اختیار کیا جائے گا. اور اگر حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی اور وارث بھی آ جائے، تو پھر تین صورتوں میں سے جو افضل ہوگی اس کو اختیار کیا جائے گا. وہ تین صورتیں کون کون سی؟ پہلے نمبر پر مقاسمہ ہے، دوسرے نمبر پر ثلث ما بقیہ ہے، اور تیسرے نمبر پر ثلث جمیع المال ہے. بھائی ثلث جمیع المال جی، وا اما بھائی اما ہے آپ کی کتابوں میں جی؟ ہاں اعراب نہیں، یہاں عطف کے لیے آئیں گے ہوگا. اچھا بھائی، تو یہ اما ہے، یاد رکھیے بھائی، کہ وہ افضل صورت یا تو اما المقاسمت و اما ثلث ما بقیہ و اما ثلث جمیع المال، کہ یا تو وہ افضل صورت مقاسمت ہوگی، یا ثلث ما بقیہ ہوگا، یا ثلث جمیع المال ہوگا. درمیان میں ہر ایک کی مثال بھی ذکر کرتے چلے گئے کہ جس میں اس وہ صورت افضل بنتی ہو. تو کہتے ہیں وَإِمَّا سُدُسُ جَمِعِ الْمَالِ، یا جَمِعِ الْمَالِ کا سُدُس ہوگا، کَجَدٍ وَجَدَّتٍ وَبِنْتٍ وَأَخَوَيْنِ، جیسے کہ اس صورت میں. بھائی بنائیے آگے مثال، لکھیے مثال نمبر 100 بھائی، مثال نمبر 100 بھئی. یہاں بھی ہم وہ تینوں صورتیں بنائیں گے، پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ کون سی صورت افضل ہے دادا کے لیے. سب سے پہلے بھئی یہ صورت کون سی چل رہی ہے؟ وَإِمَّا سُدُسُ جَمِعِ الْمَالِ، تو سب سے پہلے اسی کو کر لیتے ہیں. تو اوپر لکھ لیجئے سُدُسِ جَمِعِ الْمَالِ کی صورت میں، سُدُسِ جَمِعِ الْمَالِ کی صورت میں. پھر اس کے نیچے اسی طرح میت بنائیے بھائی. بھائی میت میں اب ترتیب یاد رکھنا، ترتیب یاد رکھنا. یہ جو جد اور جد کتاب میں آ رہا ہے نا، جد اور پھر جدہ ہے، یہ جد کو وہ اخوین سے پہلے لکھنا ہے، تاکہ تینوں جگہ ایک جیسا ہی نقشہ بنے. ہم نے ایک صورت میں مقاسمہ بھی تو کرنا ہے، دادا کو بھی کس کی طرح فرض کرنا ہے؟ بھائی کی طرح، تو ان کے ساتھ لکھیں. تو لہذا میت کے نیچے سب سے پہلے لکھ لیجئے جدہ، اس کے بعد لکھ لیجئے بنت، بیٹی، بنت یعنی بیٹی، اس کے بعد لکھئے جدن، اور اس کے بعد دو بھائی ہیں دونوں کو الگ الگ لکھ لیں بھائی اخن، اور پھر کچھ فاصلے پر اخن. ترتیب سمجھ میں آگئی بھائی؟ جدہ، بنت، جد، اخ اور اخ بھائی. اچھا جدہ کو کتنا ملتا ہے؟ سدس. اچھا بنت اکیلی ہو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. اچھا اور جد کو بھائی جد کو بھی صورت میں کتنا دینا ہے؟ سدس دینا ہے. اور بھائی وہ تو ہیں عصبا بھائی جی. تو کون کون سے حصے آئے؟ سدس اور نصف آئے. اور نصف ہے نوع اول کا اور سدس ہے نوع ثانی کا. نصف نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ چھ سے. چھ سے مسئلہ بنائیے بھائی. اوپر چھ لکھئے. چھ میں سے چھٹا حصہ یعنی سدس جدہ کا ہے. کتنا بنے گا؟ ایک. جدہ کے نیچے ایک لکھئے. چھ میں سے نصف ہے بیٹی کا حصہ. چھ کا نصف کتنا؟ تین. تین بیٹی کے نیچے لکھئے. اور چھٹا حصہ ہی دادا کا ہے تو جد کے نیچے بھی ایک لکھ لیجئے. اچھا ایک جدہ کو دیا, تین بیٹی کو, ایک جد کو, یہ چار ہو گئے. چار پانچ. چھ میں سے پانچ نکل گئے, کتنا رہ گیا؟ ایک. یہ دو بھائیوں کا حصہ ہے, ان کے نیچے لکیر کھینچیے اور اس کے نیچے ایک لکھ لیجئے بھائی. اب دیکھیے جد جدہ ایک ہے, یہاں بھی کسر نہیں آئے گی. بنت بھی ایک ہے, جد بھی ایک ہے. ہاں بھائی دو ہیں تو عدد رؤوس ہوا دو اور حصہ ملا ایک, یہاں پر کسر آ رہی ہے. تو عدد رؤوس کتنا ہے یہاں؟ دو. اس دو کے ساتھ اب اصل مسئلہ کو ضرب دیں گے. تو چھ سے مسئلہ بنایا تھا, اس کو دو سے ضرب دی, بارہ بن گیا. آگے تصحیح کی تا لکھیے, چھ کے آگے تصحیح کی تا اور اس پر بارہ لکھ لیجئے. یہ دو سے ضرب دی آپ نے. نیچے سب کے حصوں کو بھی دو سے ضرب دیں. جدہ کا حصہ ایک, اس کو دو سے ضرب دی, دو آیا تو ایک کے نیچے دو لکھئے. بیٹی کے حصے ہیں تین, اس کو دو سے ضرب دی, چھ ہوا, تین کے نیچے چھ لکھئے. جد کا حصہ بھی ایک ہے, اس کو دو سے ضرب دی, دو ہوا, ایک کے نیچے دو لکھئے. بھائیوں کا حصہ کتنا ہے؟ ایک, اس کو دو سے ضرب دی, کتنا ہو گیا؟ دو. تو دو نیچے لکھ لیجیے ان کے, ایک کے نیچے دو. پھر دونوں بھائیوں کا حصہ الگ الگ بھی کر دیں بھائی. ایک بھائی کے نیچے بھی ایک لکھ دیں, دوسرے بھائی کے نیچے بھی اس سے نچلی سطر میں ایک ایک لکھ دیں بھائی. دیکھیے اب تب مسئلہ حل ہو گیا. اچھا اب دوسری صورت بنائیے بھائی, مقاسمت کی صورت. مقاسمت کی صورت بھائی, اسی طرح میت بنائیے اور یہ سارے وارث اسی ترتیب سے نیچے لکھئے بھائی. جدہ, بن, جد, اخ یعنی بھائی اور ایک اور اخ بھائی. اچھا اب دیکھیے جدہ کو کتنا ملے گا؟ سدس. بنت کو کتنا ملے گا؟ نصف. اور یہ مقاسمت کی صورت ہے, یعنی جد کو بھی ہم نے کیا فرض کرنا ہے؟ بھائی. یعنی یہ جد اور دو بھائی یعنی تین بھائی ہیں, یوں سمجھیں بھائی, تین بھائی. اچھا تو کیا حصے صرف کیا کیا ہے؟ نصف اور سدس. نصف اور سدس, نصف نوع اول کا, سدس نوع ثانی کا. نصف جب نوع ثانی سے جمع کے ساتھ جمع ہو جائے مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ چھ. چھ سے مسئلہ بنائیے بھائی. چھ میں سے سدس یعنی ایک جدہ کا حصہ, جدہ کے نیچے ایک لکھئے. چھ کا نصف یعنی تین, یہ بیٹی کا حصہ, بیٹی کے نیچے تین لکھئے. ایک جدہ کو ملا تین, بیٹی کو ملے تین اور ایک چار. چھ میں سے چار حصے یہاں نکل گئے, باقی کتنے بچے؟ دو. تو دو حصے ہوئے وہ تین بھائیوں کے, یعنی جو دو بھائی ہیں اور ایک دادا. ان تینوں کے نیچے ایک لکیر کھینچیے اور اس کے نیچے دو لکھ لیجئے. یہ تینوں کا حصہ ہے دو بھائی. اب دیکھیے بھائی جدہ بھی ایک ہے, بنت بھی ایک ہے, وہاں تو قصر نہیں ہے. البتہ یہاں تین بھائی ہیں اور حصے کتنے ملے؟ دو. تو یہاں قصر آ رہی ہے. پھر تین اور دو میں نسبت دیکھی, کون سی نسبت؟ سبائیوں کی. لہذا اسے عدد رؤوس اسی کو اصل مسئلہ سے ضرب دی یعنی تین کو. چھ کو تین سے ضرب دی, جو مسئلہ بنایا تھا چھ سے اس کو تین سے ضرب دی. چھ تیے اٹھارہ, تو اس چھ کے آگے تصحیح کی تا لکھیے اور اس پر اٹھارہ لکھیے. نیچے جدہ سب کے حصوں کو بھی تین سے ضرب دیں گے بھائی. چھ جدہ کا حصہ ایک, اس کو تین سے ضرب دی, تین آیا, ایک کے نیچے تین لکھیے. بیٹی کے حصے تین ہیں, اس کو بھی تین سے ضرب دیں گے, تین تھی نو, تو بیٹی کا حصہ جو تین ہے اس کے نیچے نو لکھ لیجئے. اور جد اور دونوں بھائی جو ہیں ان کا حصہ ہے دو, اس کو بھی تین سے ضرب دی تو چھ ہوا, دو کے نیچے چھ لکھ لیجئے بھائی. اس سے نچلی لکیر میں بھائی اب تینوں بھائیوں کے حصے بھی الگ الگ کر دیں. چھ میں سے ہر ایک کو برابر برابر ملنا ہے، کتنا کتنا ملے گا؟ دو دو، تو جد کے نیچے بھی دو، ایک آنکھ کے نیچے بھی دو، دوسرے آنکھ کے نیچے بھی دو لکھ لیجئے بھائی. اچھا یہ بھی مسئلہ حل ہوا. تیسرا بھائی، سلو سے ما بقیہ کی صورت ذرا بنائیں بھائی، سلو سے ما بقیہ کی صورت میں یہ لکھ لیجئے. میت بنائیے اسی طرح، یہ سارے وارث اس کے نیچے لکھئے بھائی، جدہ بنت، جدہ بنت، جد اور آخن، پھر آخن لکھ لیجیے بھائی وارث، جدہ بنت، جد، آخ اور آخ بھائی. تو یہاں جدہ ہے، جدہ کو کتنا دیا جاتا ہے؟ سدس. اچھا اور بیٹی ایک ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. اور جد کو کتنا ملے گا؟ سلو سے ما بقیہ اس صورت میں ملے گا، اور سلو سے ما بقیہ کا تو کوئی اعتبار نہیں، لہذا اس کو شمار ہی نہیں کریں گے مسئلہ بناتے وقت. بھائی تو عصبہ ہیں تو صرف دو قسم کے حصے آئے، ایک سدس اور ایک نصف. تو نصف جمع ہو گیا نوع ثانی کے ساتھ، تو نصف جب نوع ثانی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ چھ سے بناتے ہیں. تو چھ سے یہ مسئلہ بنے گا بھائی، چھ سے مسئلہ بنائیے بھائی. اوپر چھ لکھیے، چھ میں سے سدس یعنی ایک حصہ ہوا جدہ کا، جدہ کے نیچے ایک لکھیے، چھ کا نصف یعنی تین یہ حصہ ہوا بیٹی کا، بنت کے نیچے تین لکھیے. لکھ لیا بھائی. اب دیکھیے، جدہ کو ایک دیا، بیٹی کو تین دیے، کتنے ہو گئے؟ چار. چھ میں سے چار نکل گئے، کتنے باقی رہ گئے؟ دو حصے. یہ ما بقیہ ہے، اور اس ما بقیہ کا ثلث دینا ہے کس کو؟ جد کو. اس ما بقیہ کا ثلث، ما بقیہ کتنا؟ دو. تو دو کا ثلث بھائی، ثلث کس طرح لکھتے تھے؟ ایک بٹا تین. ثلث کس طرح ہوتا تھا؟ ایک بٹا تین. اب جس عدد کا بھی ثلث نکالنا ہے اس کو ایک بٹا تین سے ضرب دیں، اس کا ثلث نکل آئے گا. تو ہم نے کس کا ثلث نکالنا ہے؟ دو کا. تو ایک بٹا تین کو دو سے ضرب دیں گے بھائی، کیا آ گیا؟ اوپر والے کو اوپر والے سے ضرب دے دی، دو بٹا تین آ گیا. تو یہ جد کا حصہ ہے، جد کے نیچے لکھ لیجئے دو بٹا تین، دو بٹا تین. اچھا یہ ایک ثلث ہوا، معلوم ہوا دو کا ثلث کتنا؟ دو کا ثلث کتنا ہوتا ہے؟ دو بٹا تین. ابھی آپ کے سامنے آ گیا. تو دو میں سے ایک ثلث نکل گیا، کتنے رہ گئے؟ دو ثلث رہ گئے. اور وہ کن کو دینے ہیں؟ دو بھائیوں کو دینے ہیں. تو معلوم ہو ان میں سے بھی ہر ایک کو کتنا مل جائے گا؟ وہ دو ثلث میں سے کہ دو حصے کریں گے، یعنی ہر بھائی کو بھی ایک ایک ثلث مل جائے گا اس دو کا. یہ صورت سمجھ میں آ رہی ہے صورت؟ تو لہذا ہر بھائی کا بھی وہی حصہ ہوا جو دادا کا حصہ ہے، دو بٹا تین. یہ ایک کا ثلث ہے دو کا، اور دوسرے بھائی کا بھی حصہ ہے دو بٹا تین بھائی. لکھ لیا بھائی، سب کے نیچے دو، دونوں بھائیوں کے نیچے بھی دو بٹا تین لکھ لیجئے. اب دیکھیے بھائی، یہاں کسر آ رہی ہے، دادا کا حصہ دو بٹا تین، بھائیوں کا حصہ بھی دو بٹا تین اور دو بٹا تین. اب اس کسر کو ختم کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ نیچے والے عدد کے ساتھ ضرب دیں گے، نیچے سب کے نیچے کیا ہے؟ تین. تو تین سے اس کو ضرب دیں گے. تو دو بٹا تین کو جب تین سے ضرب دی، کیا آئے گا؟ تین تین کے ساتھ کٹ جائے گا اور دو رہ جائے گا بھائی. تو لہذا جد کے نیچے جو دو بٹا تین لکھا تھا اس کے نیچے دو لکھ لیجئے، آخ کے نیچے دو بٹا تین لکھا تھا اس کے نیچے بھی اب دو لکھ لیجئے، دوسرے آخ کے نیچے بھی دو بٹا تین لکھا تھا اس کے نیچے بھی اب دو لکھ لیجئے بھائی، یہ دو بچ گیا. تو جب ان کے حصوں کو تین سے ضرب دیا تو سارے اصل مسئلہ اور باقیوں کے حصے کو بھی تین سے اسی طرح ضرب دیں گے. اوپر مسئلہ بنایا تھا چھ سے، اس کو بھی تین سے ضرب دیں، چھ تیے اٹھارہ. تو آگے چھ کے آگے تصحیح کی تا لکھیے اور اس پر اٹھارہ لکھ لیجئے. جدہ کا حصہ ہے ایک، اس کو بھی تین سے ضرب دیں گے، تو ایک کو تین سے ضرب دی تین آیا، تو ایک کے نیچے تین لکھ لیجئے بھائی جدہ کا حصہ. بیٹی کے حصے تین ہیں ان کو بھی تین سے ضرب دیں گے، تین تین نو بھائی، تو بیٹی کا جو حصہ ہے تین اس کے نیچے نو لکھ لیجئے، یہ حل ہو گیا بھائی مسئلہ. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ اب دیکھیے بھائی آپ فیصلہ کرتے ہیں کس صورت میں زیادہ مل رہا ہے دادا کو بھائی. پہلی صورت سدس کی صورت میں دادا کو وہ تو چھٹا حصہ مل گیا چھ میں سے ایک. مقاسمت کی صورت میں کتنا مل رہا ہے دادا کو؟ نہیں، پہلی صورت بھائی، پہلی میں مسئلہ کس سے بنایا؟ بارہ سے، بارہ میں سے دو ملے، یعنی بہرحال وہی سدس مل گیا. اچھا مقاسمت کی صورت میں دادا کو کتنے مل رہے ہیں؟ دو، لیکن کتنے میں سے؟ اٹھارہ میں سے. تو یہ دو اٹھارہ کا کتواں حصہ ہے؟ دو سے اٹھارہ کو تقسیم کریں نو، تو یہ نواں حصہ ہے. اوپر والی صورت میں چھٹا مل رہا تھا اور یہاں کتنا مل رہا ہے؟ نواں حصہ مل رہا ہے اوپر، تو معلوم ہو اوپر والی صورت میں زیادہ مل رہا ہے. تیسری صورت بھی دیکھ لیں ذرا، تیسری میں بھائی سلو سے مابقیہ کی صورت میں کتنا مل رہا ہے؟ وہاں بھی اٹھارہ میں سے دو یعنی نواں حصہ مل رہا ہے. تو کون سی صورت میں زیادہ مل رہا ہے دادا کو؟ سدس والی صورت میں مل رہا ہے بھائی، لہذا دیا جائے اس صورت میں سدس دیا جائے گا دادا کو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہی بات کتاب میں بیان کر رہے ہیں، دیکھیے کتاب پر. وَإِمَّا سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ، جَمِيعِ مَال کا سدس ہوگا، کَجَدٍ وَجَدَّتٍ وَبِنْتٍ وَأَخَوَيْنِ، جیسے کہ دادا ہو اور دادی ہو اور بیٹی ہو اور دو بھائی. وَإِذَا كَانَ سُلُسُ الْبَاقِ خَيْرًا لِلْجَدِّ، اور جب سُلُسِ باقی جو ہے وہ بہتر ہو دادا کے لیے. کیا بہتر ہو؟ سلوس باقی بھائی بہتر ہو دادا کے لیے. وَلَيْسَ لِلْبَاقِ سُلُسٌ صَحِيحٌ، اور باقیوں کے لیے سلوس صحیح نہ ہو. بھائی اسی میں دیکھ لیں، یہاں تو خیر سلوس بہتر تو نہیں ہے، نیچے سلوس والی صورت پہ ذرا نظر رکھو، سلوس والی بہتر تو نہیں ہے، لیکن جہاں بہتر ہوگا وہاں بھی اسی قسم کا یعنی حل اسی طرح ہوگا. یہاں دیکھیے یہ جو آخری صورت تھی اس میں دادا کے لیے کیا بہتر تھا؟ سلو سے ماں بقیہ، نہیں بہتر تو سدس تھا، لیکن سلو سے ماں بقیہ والی صورت پہ ذرا نظر رکھیں. یہاں دادا کے لیے جب ہم نے سلوس نکالا ماں بقیہ کا، ماں بقیہ کتنا بچا تھا؟ دو، تو دو کا سلوس کتنا بنتا تھا؟ دو بٹا تین. تو جب دادا کو سلوس دے دیا تو باقیوں کے لیے صحیح بچا یا کسر بچ گئی؟ کسر بچ گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب ماں بقیہ کے اندر دادا کے لیے سلوس نکالیں گے تو بعض جگہ باقیوں کے لیے کسر بچے گی. تو اس کا پھر کیا طریقہ تھا کسر ختم کرنے کا؟ اسی کے نیچے والا جو عدد ہے اسی عدد سے کیا کر دیتے تھے ہم ضرب. وہی بیان کرنے لگے آسان سی کی بات، کہ جب وہ کسر آئے تو اس کسر کو ختم کرنا ہے بس. یہ اب اس کو اپنے لفظوں میں بیان کریں گے، میں نے آسان طریقہ بتایا جو نیچے عدد ہے اسی سے کیا کریں گے ضرب دیں گے. صورت یہ کیا بیان کریں گے؟ یہ کہیں گے وہ جو کسر ہے، کسر کیا تھی یہاں؟ سلوس تھا، سلوس ایک کا بھی حصہ سلوس، دوسرے کا حصہ بھی سلوس. تو کہیں گے اسی سلوس کے ہم نام عدد سے ضرب دے دو. سلوس کا ہم نام عدد کیا؟ تین، اسی تین سے ضرب دے دو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہی بات کی کریں گے بھائی. کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ سُلُسُ الْبَاقِ خَيْرًا لِلْجَدِّ، اور جس وقت سلوس باقی بہتر ہو دادا کے لیے. وَلَيْسَ لِلْبَاقِ سُلُسٌ صَحِيحٌ، اور باقیوں کے لیے سلوس صحیح نہ ہو یعنی اس میں کسر ہو. فَاضْرِبْ مَخْرَجَ السُّلُسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، تو پھر اس سلوس کے مخرج کو یعنی اسی کے ہم نام عدد جو ہے جس سے وہ نکل سکتا ہے پورا پورا یعنی ثلاثہ، تو اس سلوس کے مخرج یعنی ثلاثہ کو ضرب دیں گے. فی اصل المسئلتی، کس کے اندر؟ اصل مسئلہ میں، جیسے ہم نے ضرب دی تھی کسر کو ختم کرنے کے لیے. فَإِن تَرَكَ جَدًّا وَزَوْجًا وَبِنْتًا وَأُمًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَالسُّدُسُ خَيْرٌ لِلْجَدِّ فَإِن تَرَكَ اگر چھوڑا مرنے والی عورت نے کس کو چھوڑا جدن دادا کو وزوجن اور خاوند کو وبنتن بیٹی کو وامن اور ماں کو یہ وارث بیان ہو رہے ہیں واختن لابن وامن اور کسے چھوڑا حقیقی بہن کو اولی ابن یا اللاتی بہن بھائی یہ لی ابن وامن پر عطف ہے بھائی یا تو الحقیقی بہن یہ باقی وارث تو اسی طرح ہیں دادا خاوند بیٹی ماں اور ان کے ساتھ کس کو چھوڑا حقیقی بیٹی کو یا اللاتی حقیقی بہن کو یا اللاتی بہن کو کہتے ہیں فالسدس خیر للجدی تو سدس کیا ہے دادا کے لیے بہتر ہوگا وتعول المسألة الى 13 اور مسئلے کا عول ہوگا کہاں تک 13 تک عول ہوگا بھائی ولا شيء للاخت اور بہن کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی وہ محروم ہوگی دیکھیے آئیے بھائی یہ صورت بھی بنا لیں مثال نمبر کون سی مثال نمبر 101 بھائی مثال نمبر 101 اوپر لکھ لیجئے سب سے پہلے بھائی سدس کی صورت میں بھائی کیونکہ یہ صورت اس میں سدس افضل ہے اس کو پہلے کر لیتے ہیں سدس کی صورت میں نیچے اسی طرح میت بنائیے اور دادا کو بھائی آپ نے وہ بہن کے ساتھ اس طرف لکھنا ہے باقی اس طرف لکھ لیں سب سے پہلے میت کے نیچے لکھیں زوج میں نے بتایا تھا زوج یا زوجہ ہو تو ان کو سب سے پہلے لکھتے ہیں اگر نہ لکھا جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ تو اسی طرح نکلے گا لیکن اتنا ہے بس حل کرنے والے کو ماہر نہیں سمجھا جائے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی کہ معلوم ہوا اس کو زیادہ علم نہیں اس چیز کا اچھا بھائی تو میت بنا لی بھائی اس کے نیچے کیا لکھا زوج دوسرے نمبر پر لکھیں بنتن یعنی بیٹی تیسرے نمبر پر لکھیے امن یعنی ماں چوتھے نمبر پر لکھیے جدن جدن اور پانچویں نمبر پر لکھ لیجئے وہ کوئی ایک بہن بھائی اختن لابن و امن لکھ لیں یا اخت عینی لکھ لیں ایک ہی بات ہے اخت عینی حقیقی بہن یا بے شک اللاتی لکھ لیں بھائی ایک ہی بات ہے صورت دیکھیے اب بھائی کون سی صورت ہم کر رہے ہیں اس وقت سدس والی اچھا بھائی اولاد ہے یا اولاد نہیں بھائی مرنے والی کی بیٹی ہے تو پھر خاوند کو کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے اچھا خاوند کا حصہ ہوگا روبو بیٹی کو کتنا ملتا ہے اکیلی ہو تو نصف اچھا ماں کو کتنا ملتا ہے ماں جب اولاد ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے سدس اچھا دادا کو بھی ہم نے کتنا دینا ہے صورت صورت کون سی کر رہے ہیں سدس والی سدس والی اور اخت لابن و امین بھائی اس کا کیا حصہ ہوگا جی بتائیے بھائی اس سے کیا بنا دیں گے عصبہ بنا دیں گے بیٹی کے ساتھ ہے نا بیٹی کے ساتھ حدیث میں کیا آیا تھا کہ عصبات کو کیا بنا دو بیٹی کے ساتھ عصبہ بنا دو تو یہ عصبہ ہو جائے گی بھائی یہ عصبہ ہے جو مال باقی بچے گا وہ اس کو ہم دے دیں گے اب دیکھیے بھائی بھائی کون کون سے حصے آئے ربو آیا نصف آیا سدس اور سدس تو نوع اول میں سے نصف اور ربو آیا اور نوع ثانی میں سے سدس آیا تو نوع اول میں سے جب دو یا تین حصے آ جائیں تو کس کا اعتبار کرتے ہیں جو چھوٹا والا ہو تو نوع اول میں سے نصف اور ربو دونوں آئے دونوں میں سے چھوٹا کون سا ربو چھوٹا ہے تو ربو کا اعتبار کریں گے تو گویا نوع اول میں سے ربو آ گیا ہے کس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے نوع ثانی کے ساتھ اس صورت میں مسئلہ کس سے بناتے ہیں بارہ سے مسئلہ بنائیے بھائی اوپر بارہ لکھیے بارہ میں سے ربع یعنی چوتھا حصہ خاوند کو دینا ہے. بارہ کے چار حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا؟ تین. زوج کے نیچے تین لکھ لیجئے بھائی. بارہ کا نصف دینا ہے ہم نے بیٹی کو بھائی. بارہ کا نصف کتنا؟ چھ. چھ یہ بیٹی کے نیچے لکھ لیجئے بھائی. ماں کا حصہ ہے سدس چھٹا حصہ. بارہ کا چھٹا حصہ کتنا؟ دو. تو ماں کے نیچے دو لکھ لیجئے. دادا کو بھی ہم نے چھٹا حصہ دینا ہے وہ بھی دو, اس کے دادا کے نیچے بھی دو لکھ لیجئے. اچھا دیکھیے کتنا بچتا ہے باقی اخت عینی کے لیے. بھائی زوج کو ملے تین, بیٹی کو ملے چھ, تین اور چھ نو, نو اور دو ملے ماں کو, نو اور دو گیارہ, اور گیارہ اور دادا کو دو ملے, گیارہ اور دو تیرہ. تو تیرہ بھائی مسئلہ بنایا ہم نے, بارہ سے مخرج ہے بارہ اور حصے ہو گئے تیرہ. معلوم اخت ابن و امین کو کچھ بھی نہیں ملے گا یہاں, تو وہ اس بارہ ان پر نہیں پورا ہو رہا تو عول کرنا پڑے گا, تو اس کے لیے کیا بچے؟ لہذا اخت عینی کے نیچے محروم لکھ لیجئے یا مین لکھ لیجئے بھائی. اچھا اور نیز مسئلہ بنایا تھا بارہ سے, اب کیا کرنا پڑے گا؟ کتنے حصے ہو گئے؟ تیرہ. تو پھر کیا کریں گے؟ عول ہوگا. شاباش. تو بارہ کے آگے وہ عین لکھیے عول والی اور اس پر تیرہ لکھ لیجئے بھائی. کہیں کسر تو نہیں آ رہی جی؟ کسر کہیں بھی نہیں کیونکہ ایک ایک فرد ہے, تو لہذا یہ مسئلے کی تصحیح ہو گئی. دوسری صورت لکھیے بھائی مقاسمت کی صورت میں. مقاسمت کی صورت میں اسی طرح میت بنائیے اور یہ سارے جو اوپر وارث لکھے تھے اس کے نیچے لکھ لیجئے بھائی. زوجن, بنتن, امن, جدن اور اخت عینی اور اخت عینی. زوج, بنت, ام, جد اور اخت عینی. آپ دیکھیے بھائی باقی صورتیں تو اسی طرح ہیں. زوج کو کتنا ملنا ہے؟ ربع. بیٹی کو کتنا ملنا ہے؟ نصف. اور ماں کو کتنا ملنا ہے؟ سدس. اور باقی مقاسمت والی صورت ہے اس میں ہم دادا کو کیا فرض کرتے تھے؟ بھائی. تو بھائی ہے اور ایک اخت عینی ہے, ان دونوں کے درمیان مال کس طریقے سے تقسیم ہوگا؟ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, یعنی دادا جو ہے وہ دو بہنوں کے برابر ہوا. تو جی گویا یہاں آدھے دے رؤوس تین ہو جائے گا بھائی. دادا دو بہنوں کے برابر اور ایک بہن بھی تین ہو گئے. اچھا تو بھائی نوع اول میں سے کیا کیا آیا؟ نصف اور ربع. اور نوع ثانی میں سے کیا آیا؟ صرف سدس آیا. تو گویا کہ نوع اول کا ربع جمع ہو گیا کس کے ساتھ؟ نوع ثانی کے ساتھ. تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ بارہ سے. اسی طرح بارہ سے مسئلہ بنائیے بھائی. بارہ میں سے چوتھا حصہ زوج کا کتنا بنے گا؟ تین. زوج کے نیچے تین لکھیے. بارہ کا نصف بیٹی کا حصہ. بارہ کا نصف کتنا؟ چھ. بیٹی کے نیچے چھ لکھیے. بارہ کا چھٹا حصہ ماں کا. بارہ کا چھٹا حصہ کتنا ہے؟ دو. تو ماں کے نیچے دو لکھیے. ماں بقیہ جو ہے وہ ان جد اور اخت عینی کا ہوگا. لیکن پہلے دیکھیے زوج کو تین ملے, بیٹی کو چھ, چھ اور تین نو, اور ماں کو دو ملے, نو اور دو گیارہ. بارہ میں سے گیارہ نکل گئے, کتنے رہ گئے؟ ایک. تو وہ جد اور اخت عینی کے نیچے لکیر کھینچیے اور اس کے نیچے ایک لکھ لیجیے. یہ ان دونوں کا حصہ. اب دیکھیے یہاں کسر آ رہی ہے بھائی. جد ہے دو بہنوں کے برابر اور ایک اخت عینی بھی ہے, تو تین بہنیں گویا ہو گئی. عدد رؤوس ہے تین اور حصے کتنے ملے؟ ایک. تو کسر آ رہی ہے, کیا کریں گے؟ عدد رؤوس اور اس کے سہام میں حصے کے اندر نسبت دیکھو, تین اور ایک میں تباین کی نسبت ہے, تو لہذا اس عدد رؤوس ہی کو کیا کریں گے؟ اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے بھائی. تو تین کو بارہ میں ضرب دی گئی. بارہ کی ہے چھتیس. تو بارہ کے آگے تصحیح کی تا لکھیے اور اس پر چھتیس لکھ لیجئے بھائی. تو تین کے ساتھ ہم نے ضرب دی. نیچے سب کے حصوں کو بھی تین سے ضرب دیں گے. زوج کا حصہ ہے تین, تین کو تین سے ضرب دی, نو آیا, تین کے نیچے نو لکھ لیجئے. بیٹی کے حصے ہیں چھ, اس کو بھی تین سے ضرب دی, اٹھارہ آیا, چھ کے نیچے اٹھارہ لکھ لیجئے. ماں کے حصے ہیں دو, اس کو بھی تین سے ضرب دی, دو تیے چھ, تو دو کے نیچے چھ لکھ لیجئے. جد اور اخت عینی کا حصہ تھا ایک، اس کو بھی تین سے ضرب دی تو تین آیا، تو ایک کے نیچے تین لکھ لیجئے، اس سے نچلی تین لکھ لیا، اس کی نیچے نچلی لکیر میں دونوں کے حصے الگ کر دیں، تین میں سے دادا کو کتنا ملے گا؟ دو، اور اخت عینی کو ایک، تو دادا کے نیچے دو لکھیے اور اخت عینی کے نیچے ایک لکھ لیجئے بھائی. دیکھیے اوپر سدس کی صورت میں دادا کو تیرہ حصوں میں سے دو حصے ملے تھے، اور اب چھتیس حصوں میں سے کتنے مل رہے ہیں؟ دو مل رہے ہیں بھائی، معلوم ہو یہ اس سے کم ہے بھائی، بہت کم ہے. تیسری صورت لکھیے بھائی، سلوس ما بقیہ کی صورت میں، سلوس ما بقیہ کی صورت میں میت اسی طرح بنائیے، سارے وارث لکھیے اس کے نیچے بھائی، زوجن بنتن امن جدن اور اخت عینی، اور اخت عینی. یہاں اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے بھائی میت کی؟ ہے، ایک بیٹی ہے، تو اولاد ہو تو زوج کو کتنا دیا جاتا ہے؟ ربو دیا جاتا ہے. اچھا، اور بیٹی اکیلی ہو تو اس کو اس کا کتنا حصہ؟ نصف بنتا ہے. ماں جو ہے، ماں اگر اولاد ہو تو ماں کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ سدس بنتا ہے. اور جد کو کتنا حصہ دینا ہے؟ باقیوں کے دینے کے بعد جو بچے گا اس کا سلوس دینا ہے، تو سلوس سے ماں بقیہ دینا ہے. لیکن مسئلہ بناتے وقت سلوس سے، اس سلوس سے ماں بقیہ کا اعتبار نہیں کرنا بھائی. تو لہذا ہمارے پاس کون کون سے حصے آ گئے؟ اخت عینی ہے آگے بھائی، اخت عینی تو عصبہ بنے گی دادا کے ساتھ بھائی، دادا کے ہوتے ہوئے تو یہ عصبہ بنے گی. تو ہمارے پاس کون کون سے حصے آ گئے؟ ربو آیا، نصف آیا اور سدس آیا. تو نوع اول میں سے ربو اور نصف دو حصے آ گئے بھائی، اور یہ جمع ہو رہے ہیں نوع ثانی کے ساتھ. تو جب ایک نوع اول کے دو یا تین حصے آ جائیں تو پھر اس میں سے کن کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ جو سب سے چھوٹا ہو. تو نصف اور ربع میں سے چھوٹا کون سا ہے، کم کون سا ہے؟ ربع کم ہے. تو گویا نوع اول میں سے ربع آ گیا نوع ثانی کے ساتھ، اور ربع نوع ثانی کے ساتھ آئے تو مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ بارہ سے. اس صورت میں مسئلہ بنتا ہے، تو اوپر بارہ لکھیں گے بھائی، بارہ سے مسئلہ بنائیں گے، بارہ سے مسئلہ بنائیے، بارہ اوپر لکھیے. بارہ میں سے چوتھا حصہ ہے تین، وہ زوج کے حصہ، زوج کے نیچے تین لکھیے. بارہ میں سے بیٹی کا نصف حصہ ہے چھ، بیٹی کے نیچے چھ لکھ لیجئے. بارہ کا چھٹا حصہ ہے ماں کا، تو وہ ماں کے نیچے دو لکھ لیجئے. اچھا کتنا بچے گا؟ دیکھو زوج کو تین ملے، بیٹی کو چھ، چھ اور تین نو، اور ماں کو دو ملے، نو اور دو گیارہ. تو بارہ میں سے گیارہ نکل گئے، کتنا بچا؟ ایک. یہ ہے ماں بقیہ. اس ماں بقیہ کا سلوس دینا ہے دادا کو، کیا کریں گے؟ ایک بٹا تین سے اسی ایک کو ضرب دیں گے. جس حضرت کا بھی سلوس نکالنا ہے بس ایک بٹا تین سے اس کو ضرب دے دو، ایک بٹا تین سے ایک کو ضرب دے دیں گے. کیا رہ جائے، کیا آئے گا؟ ایک بٹا تین ہی آئے گا، ایک کو ایک سے ضرب دی تو ایک ہی آتا ہے، تو ایک بٹا تین. تو دادا کے نیچے لکھ لیجئے ایک بٹا تین، یعنی سلوس مل گیا دادا کو. اور وہ اخت عینی کے لیے کتنا بچے گا بھائی؟ بھائی ایک سلوس، یہ ایک بچا تھا نا دونوں کے لیے، ایک میں سے ایک سلوس کس کو دیا؟ دادا کو. تو دو سلوس کس کو باقی، کس کے لیے باقی بچ گیا؟ اس ایک کے ہم نے تین حصے کیے تھے، ایک حصہ دادا کو مل گیا، تو دو کس کو مل جائیں گے؟ اخت عینی کے بچ ملیں گے بھائی. تو کیا لکھیں گے؟ دو بٹا تین بھائی، دو بٹا تین. آپ اس کو حل بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، کیسے؟ ایک میں سے منفی کر دیں ایک بٹا تین کو. ایک میں سے سلوس کس کو دیا ہم نے؟ آپ کہیں گے نا یہ دو بٹا تین کیسے آیا، آپ ذرا حل کر کے دیکھیں. ایک میں سے کتنا دیا دادا کو؟ ایک بچہ تھا نا, اس میں سے کتنا دیا دادا کو؟ ایک بٹا تین. تو ایک منفی ایک بٹا تین, ایک میں سے ایک بٹا تین نکالیں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ذو اضعاف عقل نکالنا پڑے گا. تو ذو اضعاف عقل ایک ہی عدد ہے, نیچے کون سا عدد؟ تین. تو وہی ذو اضعاف عقل بن جاتا ہے پھر. اور پھر لہذا آگے ذو اضعاف عقل کے لیے وہ لمبی سی لکیر کھینچیں, اس کے نیچے لکھ لیں تین. اور پھر کیا کرتے تھے؟ جو نیچے والا عدد ہوتا تھا اس سے ذو اضعاف عقل کو تقسیم کرتے تھے, اور اوپر والے عدد سے ضرب دے کر پھر اوپر لکھ لیتے تھے. تو ایک بٹا تین ہے, تین سے ذو اضعاف عقل تین کو تقسیم کیا, کیا آیا؟ ایک. اس ایک کو پھر اوپر والے ایک سے ضرب دی, کیا آیا؟ ایک. تو اوپر اسی طرح ایک آ جائے گا. اور منفی کرنا ہے, منفی کی علامت ساتھ آ جائے گی. اور دوسرا کون سا عدد؟ ایک ہے. تو ایک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک بٹا ایک. تو اس کے نیچے گویا ایک ہے. اور ایک سے تین کو تقسیم کیا, کیا جواب آیا؟ دو اضافہ عقل تین تھا نا, اس کو ایک سے تقسیم کیا, کیا جواب آیا؟ تین. تو اس تین کو اوپر والے عدد یعنی ایک سے ضرب دی, کیا جواب آیا؟ تین. تو کیا آ گیا؟ تین منفی ایک بٹا تین. تین منفی ایک بٹا تین. آپ تین میں سے ایک نکالا, کیا بچا؟ دو. تو رہے دو بٹا تین. اس طرح آیا بھائی, سورت سمجھ میں آگے بھائی. تو دیکھیے انہوں نے بھی اوپر بیان کیا تھا کہ اگر شروع سے ماں بقیہ میں سے دادا کا حصہ یہ نکال لیں اور باقیوں کے لیے صحیح حصہ نہ بچتا ہو, کسر آتی ہو, تو کسر کو کیا کرتے ہیں؟ ختم. تو یہاں بھی ابجادہ کے حصے میں بھی کسر ہے ایک بٹا تین, اخت عینی کے حصے میں بھی کسر ہے دو بٹا تین, کسر کو ختم کریں گے. نیچے کون سا عدد دونوں میں؟ تین. تو تین سے ان کو ضرب دیں گے بھائی. تو ایک بٹا تین کو ضرب دی تین سے, تو تین تین سے کٹ گیا اور کتنا رہ گیا؟ ایک. تو جد کا جو حصہ ہے نا ایک بٹا تین, اس کے نیچے ایک لکھ لیجئے. اخت عینی کا حصہ ہے دو بٹا تین, اس کو بھی تین سے ضرب دیں گے. حساب بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھول گئے سارا؟ تو دو بٹا تین کو ضرب دیں گے کس سے؟ تین سے. تو تین تین سے کٹ گیا, کتنا رہ گیا؟ دو. تو اخت عینی کا جو حصہ تھا دو بٹا تین, اس کے نیچے اب دو لکھ لیں. تو ان دادا اور اخت عینی کے حصے کو آپ نے تین سے ضرب دیے, تو باقی ساروں کے حصوں کو اور مسئلے کو بھی تین سے ضرب دیں گے. تو اوپر مسئلہ بنایا تھا بارہ سے, اس کو بھی تین سے ضرب دیں. بارہ تیے چھتیس, تو بارہ کے آگے تصحیح کی تا لکھی اور اس پر چھتیس لکھ لیجئے بھائی, چھتیس. زوج کا حصہ ہے تین, اس کو بھی تین سے ضرب دیں. تین تیے نو, تو اس تین کے نیچے نو لکھیں. بیٹی کا حصہ ہے چھ, اس کو بھی تین سے ضرب دی. چھ تیے اٹھارہ, تو بیٹی کا حصہ جو چھ ہے اس کے نیچے اٹھارہ لکھیے. ام کا حصہ ہے دو, اس کو بھی تین سے ضرب دی. دو تیے چھ, تو دو کے نیچے چھ لکھے ہیں بھائی. اب دیکھیے دادا کو کتنا ملا؟ چھتیس میں سے ایک, یعنی چھتیسواں حصہ ملا. اس سے اوپر مقاسمت کی صورت میں کتنا ملا تھا؟ چھتیس میں سے دو ملے تھے, یعنی کہ چھتیس کا اٹھارہواں حصہ ملا تھا. اور اوپر کتنا ملا تھا؟ سدس ملا تھا بھائی. تو کون سی صورت افضل؟ سدس والی. اور اس میں عول بھی ہوا کہاں تک؟ تیرہ تک بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اس صورت میں اخت ابن و امین کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا, وہ محروم ہوئی تھی. یہی بات انہوں نے کتاب میں بیان کی کہ فسدس خیر للجدی, کہ فسدس جو ہے وہ بہتر ہے دادا کے لیے. وتعول المسألۃ الى ثلاثة عشر, اور عول ہوگا مسئلے کا تیرہ تک. ولا شیء للاخت, اور کوئی چیز نہیں ہوگی بہن کے لیے, یعنی وہ محروم ہوگی بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.